کل گفتگو ہو رہی تھی اس بات پر کہ مسجد حرام کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ اور اس طرح کی کچھ نیکیاں جو قریش کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان کے بغیر یہ سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے اور ان کا یہ عمل اس عمل کے برابر نہیں ہے، اس شخص کے برابر نہیں ہے جو اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جان فشانی کی، جدوجہد کی، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یعنی گویا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور اس کے تقاضے کے طور پر اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا، جہاد کرنا، یہ کام جو رسمی اور ظاہری نیکیاں ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے ماں اموال سے اور اپنی جانوں سے، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا کہ ایک اہم ترین حقیقت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا، ایک آیت میں بتایا گیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ایمان، ہجرت اور جہاد، یہ تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا ایک دوسرا نام اگر ہم دینا چاہیں تو وہ قربانی ہے۔ انسان کو ہر مرحلے پہ قربانی دینی ہوتی ہے۔ جب وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسلام کا، توحید کا عقیدہ قبول کرتا ہے، تو وہ اپنے باطل عقائد کی قربانی دیتا ہے، اپنے فکر کی قربانی دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ توحید کے دامن میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے تو نماز ادا کرتا ہے، اپنی مال کی قربانی دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وقت کی اور جسمانی صلاحیتوں کی قربانی دیتا ہے تو حج ادا کرتا ہے۔ گویا کہ قربانی اسلام کا ایک نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے تین ڈفرنٹ سٹیجز ہیں، ایک تو ہے کہ فکری طور پر فکری قربانی، اور اس کے بعد نمبر دوسری چیز ہے خواہشات کی قربانی، اور تیسری چیز ہے صلاحیتوں کی قربانی۔ فکری قربانی کا نام ایمان، خواہشات کی قربانی کا نام ہجرت، اور صلاحیتوں کی قربانی کا نام جہاد۔ یہ تصور ذرا اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، آگے کبھی گفتگو میں یہ کام آئیں گے یہ تینوں پیرامیٹرز۔ فکری قربانی کا نام ایمان، خواہشات کی قربانی کا نام ہجرت، اور صلاحیتوں کی قربانی کا نام جہاد ہے۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ بندہ مومن یا کوئی بھی انسان جب کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو اس پوری کائنات کے اندر اسے ایک خدا کے ہونے کی دلیل اور شہادت ملتی ہے۔ پھر انسانی ضمیر کے اندر بھی جو ہے خدا کی ربوبیت اور اس کی توحید جو ہے جاگزی ہے، اور انسانی ضمیر جو ہے پکارتا ہے کہ ایک خدا کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی اور خالق و مالک اور رب نہیں ہے۔ اور پھر تیسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی، اور آ کر وہی بات بتاتا ہے جس کی شہادت کائنات میں ملتی ہے اور جس کی دلیل اندر سے ضمیر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں ویو لینتھ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، تینوں کی فریکوینسی، یعنی کائنات کی شہادت، ضمیر کی شہادت اور رسول کی باتیں، یہ تینوں مل جاتی ہیں، تب آدمی کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، جسے ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان میں یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے، اور کائنات سے، انفس سے اور پھر رسالت سے جو باتیں ملتی ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو ایمان کے مرحلے میں آدمی پہنچتا ہے۔ ذرا توجہ میں چاہوں گا، ادھر لوگ آتے رہیں گے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان سے خواہش ہے کہ وہ آگے آ کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے پیچھے جگہ پیدا ہو جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایمان گویا کہ فکر کی قربانی، آدمی نے کائنات کو دیکھ کر، ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر اور رسول کی دعوت پر لبیک کہہ کر اپنے پرانے خیالات کو، اپنے باطل عقائد کو، اپنے اوہام کو، جو فالس نظریات انسان رکھتا تھا، ان فالس نظریات کو ترک کرتا ہے اور صحیح عقیدہ اگر قبول کرتا ہے تو اس کا نام ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہی آدمی ایمان قبول کرتا ہے، ہر مرحلے پہ اسے قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس قربانی کا نام اسلام نے ہجرت سے موسوم کیا ہے۔ ہجرت کا ایک عمومی مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کو چلا جانا، یہ ہجرت ہے، یا ترک وطن کرنا، کسی ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو چلا جانا، یہی ہجرت ہے۔ حالانکہ یہ ہجرت کا آخری نقطہ ہے، ہجرت کے جو پہلے نقطے ہیں یا ہجرت کے جو پہلے مرحلے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن نے ایک جگہ کہا فرجز فہجر، گندگی سے ہجرت کرو۔ سورہ مدثر میں ہم پڑھتے ہیں آغاز کی صورتوں میں کہا گیا فرجز فہجر، کہ گندگیوں سے ہجرت کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جب ایمان قبول کرتا ہے تو وہ غلط عقائد سے ہجرت کرتا ہے نیک عقیدے کی طرف، وہ غلط اعمال سے اچھے اعمال کی طرف ہجرت کرتا ہے، وہ اپنے ماحول میں جو غلط اس کا سرکل تھا، جو کب ہانکنے کے سرکل تھے، ہوٹلوں میں، چبوتروں میں، لوگ بازار میں اور مختلف جگہ بیٹھ کر اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان لانے کے بعد آدمی ان مجلسوں سے ہجرت کرتا ہے۔ اسی طرح خواہشات نفس ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں انسان نے حلال و حرام کے کچھ اور ہی شریعت متعین کر رکھے تھے اس زمانے میں، تو وہاں سے وہ ہجرت کرتا ہے اور کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کی شریعت کی طرف آتا ہے۔ خواہشات کے معاملے میں ہو، جذبات کے معاملے میں ہو، معاملات کے معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں وہ غلط طریقے سے نکل کر اچھائی کی طرف جو لوٹ کر آتا ہے اسی کا نام قرآن نے ہجرت کہا۔ اور یہ ہجرت ہر مرحلے میں کرنی پڑتی ہے اور آج بھی ہم کو کرنی پڑے گی کہ واقعی اگر ہم سچے معنوں میں مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمارا مزاج، اس سے ہجرت کرنا پڑے گا۔ ہماری صبح کی نمازیں مس ہوتی ہیں، اس غفلت سے، اس مدہوشی سے ہجرت کرنا پڑے گا۔ ہمارے اوقات ٹی وی میں گزرتے ہیں، اس سے ہجرت ہمیں کرنی پڑے گی۔ ہمارے اوقات فرنٹ سرکل میں گپ ہانگنے میں گزرتے ہیں، اس سے ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی۔ گویا کہ ہر غلط چیز اور ہر بیکار چیز، ہر لغو چیز سے فائدہ مند چیز کی طرف، اسلام جسے ترقی کا نام دیتا ہے اس کی طرف منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے۔ یہ ہجرت جب آدمی شروع کرتا ہے تو اپنے ماحول میں اجنبی بن جاتا ہے کہ صاحب کیا ایمان لے آیا، گویا کہ اس نے نمازیں شروع کر دی، اس نے پرانے دوستوں کو ترک کر دیا، اس نے پرانے رسم و رواج کو ترک کر دیا، اس نے جاہلیت کے رسوم کو ترک کیا، تو دوسری طرف معاشرے سے ایک کشمکش ابھرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیا دین لے آیا ہے، اس کا طریقہ عمل نیا ہے، اب پھر اس قوم کے اندر کشمکش شروع ہوتی ہے۔ یہ کشمکش آخر درجے میں پہنچ کر قوم اس فرد کو یا اس جماعت کو نکال دیتی ہے اپنی سرزمین سے، تو یہ آخری ہجرت ہے۔ گویا کہ ہجرت کا کلمینیشن ہے، ہجرت کی شروعات اپنے خیالات سے، اپنے مزاج سے، اپنے افکار سے، اپنے جذبات سے، اپنے اخلاق سے ہجرت کیا جاتا ہے۔ پھر ہجرت کا وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی سرزمین کو بھی چھوڑنے کی نوبت آئے تو چھوڑ دیتا ہے۔ ہجرت کا ایک مفہوم یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی غلط چیزوں کو چھوڑے۔ ایک اور چیز بھی ہے اس میں قربانی میں، وہ یہ کہ کچھ جائز چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے دین کی خاطر ان جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کی نوبت آتی ہے۔ قرآن نے آگے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، اگلی آیت میں جب پہنچوں گا تو بتاؤں گا کہ کچھ جائز چیزوں سے بھی آدمی ہجرت کرے، کچھ جائز محبتوں سے بھی، کچھ جائز خواہشات سے بھی، کچھ جائز معیار زندگی بنانے کی تمنا ہر فرد کے اندر ہوتی ہے، اس تمنا سے بھی آدمی ہجرت کرے اور دین کی خاطر اپنے لیے کم سے کم نکالے وقت اور دین کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالے، اپنے لیے معیار زندگی کم کرے اور دین کے لیے اپنا مال زیادہ سے زیادہ لٹائے، تو گویا کہ ہجرت کی ایک اور کیٹیگری ہے جو مستحسن ہے اور جو مطلوب ہے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے ہجرت کا رویہ اختیار کیا، اور جنہوں نے اپنے اموال سے اور اپنے انفس سے، یعنی اپنی صلاحیتوں سے، آدمی کے پاس مال کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے، دنیا کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے، بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، آرٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نغمہ گوئی کی صلاحیت ہوتی ہے، گویا ان ساری چیزوں کو اللہ کے نامے جھونک دینا چاہیے۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے ان صلاحیتوں کو لگا کر اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں کیا جاتا، جہاد زبان سے بھی کیا جاتا ہے، جہاد قلم سے بھی کیا جاتا ہے، جہاد زندگی کے ہر مرحلے میں کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جہاد، گویا کہ ایمان، ہجرت اور جہاد اس نیکی کے برابر نہیں ہے، وہ نیکیاں بہت چھوٹی ہیں، وہ نیکیاں جو حاجیوں کو پانی پلانا، کعبے کی متولیشپ کرنا اور پھر زمزم کے کنویں کی حفاظت کرنا، یہ نیکیاں بہت چھوٹی ہیں۔ اس کے برعکس جو بڑے بڑے کام ہیں، اسلام بتاتا ہے کہ ایمان لانا، ایمان جیسے میں نے بتایا کہ کائنات پر غور و فکر کر کے، ضمیر کی آواز کو سن کر، رسول کی آواز کو سن کر، تینوں کو ہارمونائز کر کے، تینوں کے اندر میچنگ پیدا کر کے آدمی خدا پر یقین اور اعتماد کرتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی۔ اور پھر اللہ کے نام میں ہجرت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی، اور جہاد کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن نے کہا آدم درجہ عند اللہ، ایسے ہی لوگوں کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور سن رکھو کہ یہی سب سے کامیاب گروپ ہے۔ اس کے بعد فرمایا یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، اللہ کی جانب سے، ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے بشارتیں ہیں، رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی ان لوگوں کو حاصل ہے اور اس خوشنودی کے نتیجے میں انہیں جنت ملے گی. وہ جنت لہم فیہا نعیم مقیم, نعمت بھری جنتیں جس میں وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم, اور بہترین اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, جو ہجرت کیے اور جنہوں نے جہاد کیا, ان لوگوں کے لیے ساری بشارتیں ہیں. تصور کیجئے کہ ہمارے ہاں زندگی میں صرف ایمان باقی رہ گیا ہے, ایمان کے ساتھ تھوڑا سا عمل باقی رہ گیا ہے, اور ہر معاملے میں ہجرت کرنا یہ آج ہمارے پاس تصور نہیں ہے, اور اللہ کے دین کی راہ میں اپنے جانوں سے اور اپنے اموال سے جد و جہد کرنا, جہاد کرنا, یہ ہماری زندگی میں نہیں رہا. قرآن کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اگر ہوں گی تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے, ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بلند ہے, ان کے لیے بشارتیں ہیں, ان کے لیے رحمتیں ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے, ان کے لیے جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء. پھر کہا گیا, وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے کہا گیا تھا نا کہ مکے کے قریش کے لوگوں سے جہاد کیا جائے, قتال کیا جائے, انہیں قتل کیا جائے, چونکہ وہ ڈر رہے تھے, انہیں معلوم تھا کہ ان کی رشتہ داریاں ہیں, ان کی عزیز داریاں ہیں, ان کے قرابت داریاں ہیں, ان کے باپ ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, بہت سے لوگ مکے میں ابھی کافر ہیں, اور اگر یہ جہاد کا, یہ جنگ کا حکم دے دیا جائے تو اپنے ہاتھوں سے, اپنے تلوار سے اپنے باپ کا, اپنے بیٹے کا, اپنے بھائی کی گردن اڑانی پڑے گی. یہ ڈر لوگوں کے اندر موجود تھا. تو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو, اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان, ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ. اگر یہ کفر پر اڑے رہیں, اگر یہ کفر پر جمے رہیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ, حالانکہ یہ تمہارے باپ ہیں, حالانکہ یہ تمہارے بھائی ہیں, لیکن ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ, اور جو انہیں کو دوست بنائے گا, ان سے دلی ہمدردیاں رکھے گا, وہ ظالم ہوگا اور ظالموں میں اس کا شمار ہوگا. اس کے بعد یہ جو ہجرت کی جو آیت میں نے کہی, بہت امپورٹنٹ آیت قرآن کی, قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا, وہ طویل آیت ہے. اس میں کہا گیا کہ دیکھو, تمہاری محبتیں, تمہاری دلچسپیاں, تمہارا انکلینیشن, تمہارے اوقات کا لگنا, تمہاری دلچسپیاں اور تمہاری محبتیں کچھ کچھ چیزوں میں دنیا میں لگتی ہیں. آدمی کی محبتیں کن چیزوں میں لگتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کی محبت, آدمی کی دلچسپی, آدمی کا وقت, اس کی صلاحیتیں, ایک جو مورچہ ہے زندگی کا, ایک پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بیٹوں سے, اپنی بیوی سے اور اپنے عزیز و اقارب سے, رشتہ داروں سے بہت محبت کرتا ہے, عزیز رکھتا ہے, ان کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے, بیٹے کے لیے, بچے کے لیے, بیوی کے لیے, گھر والوں کے لیے آدمی اپنا وقت لگاتا ہے, اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے, محبت کرتا ہے. قرآن نے کہا جو ہجرت کی جو بات ہے کہ ایک تو ناجائز چیزوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آنا ہجرت ہے, ایک تو جائز کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان جائز چیزوں کو بھی آدمی کم کرے, ترک کرے اور خدا کے دین کی طرف آگے بڑھے, یہ بڑی ہجرت ہے. اور اس ہجرت کے بارے میں کہا کہ دیکھو, اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارے بچے, تمہارے رشتے دار اگر خدا سے زیادہ عزیز تر ہیں تو سنو, تمہارے سلسلے میں ایک فیصلہ آنے والا ہے. نمبر ایک. دوسری چیز ہے کہ وہ ام والوں نے اختلاف تمہا, اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں, جو تمہیں بہت عزیز ہیں, آدمی کو, ہر آدمی کو اپنا مال عزیز ہوتا ہے, ہاں وہ کیش کی شکل میں ہو, خواہ وہ جیولری کی شکل میں ہو, خواہ وہ جائیدادوں کی شکل میں ہو, خواہ وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو, آدمی بڑا متفکر ہوتا ہے, انسان متفکر ہوتا ہے کہ اس کا مال جو اس نے کمایا ہے اسے جمع جمع کر رکھے, سینت سینت کر رکھے, جوڑ جوڑ کر رکھے. قرآن نے کہا کہ اگر یہ مال جس کے پیچھے تمہاری ساری سرگرمیاں لگتی ہیں, یہ خدا کے راستے میں, خدا سے, خدا کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں یہ چیزیں, تو سنو کہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے. وہ تجارت ان تخشون کسادہا, اور وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا, جس کے اندر کساد بازی آ جانے کا, جس کے اندر ریسیشن آ جانے کا, تمہیں فکر لاحق ہے. ہر آن تمہاری یہ فکر ہے کہ تمہارا بزنس بڑھے, ہر آن تمہاری یہ فکر ہے کہ تمہارا بزنس پھلے پھولے اور پھر دنیا کے قارون بن جاؤ, ٹاور ہٹلر, ٹاٹا اور برلا بن جاؤ, اور پھر اپنے اپنے جگہ پر بہت بڑے بڑے جو ہیں مالدار اور سب سے اہل ثروت بننے کی جو تمنا ہوتی ہے. قرآن نے کتنی پیاری بات کی, وتخشون کسادا, ہر آدمی کو اپنے بزنس میں کساد بازی کا خوف ہوتا ہے, خوف ہونا چاہیے, لیکن یہ خوف خدا کے دین, خدا کا رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد سے زیادہ فکر مند ہو جائیں, گویا کہ آدمی کی فکری صلاحیتیں بزنس زیادہ لے لے اور دین کے لیے آدمی کی فکر نہ لگے, دین کے لیے آدمی کی انرجی نہ لگے اور بزنس کے لیے اس کا انرجی زیادہ لگنے لگے, تو کہا کہ اب وقت انتظار کرو, اب تمہارے لیے ایک وقت آنے والا ہے. وہ مساکن ترزونھا احب الیکم, اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں عزیز ہیں, تصور کیجئے کہ آج کا زمانہ ہے جبکہ آدمی گھر بناتا ہے، بہت خوبصورت بناتا ہے، ڈبل فلور ہائٹ بناتا ہے اور آرچز بناتا ہے، فلورنگ مختلف قسم کے کرتا ہے اور ہر چیز اس کے اندر جو ہے سوفا سیٹ بناتا ہے، پھر اس کے جو کرٹینز ہوتے ہیں ہر چیز پر آدمی توجہ دے کر بناتا ہے کہ صاحب بہت خوبصورت بنے، بہت نفیس بنے، ہر آدمی آنے کے بعد تعریف کرے، آدمی اتنی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے یہ اس وقت کہا جبکہ صحابہ کرام کی جھونپڑیاں تھیں، اس زمانے میں گھر بنانے کا کیا فن تھا ہوگا، اس زمانے میں آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کیا تھا ہوگا، اس زمانے میں ایستھیٹک سینس کیا تھا ہوگا، ہم جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس زمانے کے لوگوں کو بھی کیچڑ سے بنا ہوا اپنا گھر اور پھونس سے بنا ہوا جو جھونپڑی جو ان کی جو تھی وہ زیادہ عزیز تھی، اور آج کے زمانے میں ایک آدمی ماربل کا پیلیشس بلڈنگ بناتا ہے وہ بھی اس کے لیے عزیز تر ہے۔ تو کہا قرآن نے کہ ہر آدمی کو اس کا گھر عزیز ہوتا ہے۔ اتنی چیزیں، ایک تو رشتے داریاں، دوسری طرف اس کی تجارت، تیسری طرف اس کا مال، اور چوتھی طرف اس کا وہ گھر جو اسے عزیز ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان کو خدا اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ عزیز تر ہیں تو سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے والا ہے، حتی یاتی اللہ بعمری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ مومنین کو یہاں جھنجوڑا گیا، اکسایا گیا، ابھارا گیا اور صحیح نقطہ نظر بتایا گیا کہ اللہ کے دین کے لیے تمہاری صلاحیتیں لگنی چاہیے، تمہارے اوقات لگنی چاہیے، تمہارے معیار زندگی کم ہو جائے ٹھیک ہے، تم اپنے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالو ٹھیک ہے، یہ بات، تم اپنے بزنس میں کساد بازی لے آؤ اور اس میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے دین کے اندر کوئی کمی نہ آنی چاہیے۔ اللہ کا دین سرنگوں نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا دین پشمردہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا دین محکوم، مجبور، مظلوم اور ماخور بن گیا ہے آج دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر لوگ اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھروں سے دین کو زیادہ عزیز رکھتے، دین کی راہ میں جد و جہد کرتے تو آج دین کا یہ حال نہیں ہوتا تھا۔ تو قرآن نے مومنوں کو کہا کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیوی، تمہارے رشتے دار، تمہارے بچے، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے مان پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، تمہارا وہ گھر جو تمہیں بہت عزیز ہے، یہ سب عزیز ہونی چاہیے لیکن سیکنڈ درجے میں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنا یہ تم کو زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اگر تم نے پریورٹی بدل دیا، اگر تمہارے نزدیک دین کی اہمیت نہیں، تمہارے 24 گھنٹوں میں 4-5 گھنٹے بھی دین کے لیے نہیں لگتے، تمہارے فکری صلاحیتوں میں کا 25% حصہ بھی دین کے لیے نہیں لگتا، تو ریورس کنڈیشن ہے کہ دین کے لیے ہماری انرجیز کم لگے، دین کے لیے ہماری دلچسپی کم ہو جائے، دین کے لیے ہمارے اوقات کم لگے، بیوی کے لیے، بچے کے لیے، گھر کے لیے، تجارت کے لیے، ہمارے اوقات، ہماری صلاحیتیں، ہماری زندگی کا کی انرجیز اگر زیادہ لگنے لگے تو اب قرآن کہتا ہے حتی یاتی اللہ بعمری، انتظار کرو کہ اب اللہ تعالیٰ کا دین تم پر منحصر نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو پیدا کرے گا۔ حتی یاتی اللہ بعمری، کہ اگر تمہارے پاس دین سیکنڈ درجے میں آ گیا ہے، دین کی راہ میں جد و جہد کرنے کا مادہ تمہارے اندر کم ہو چکا ہے، تو قرآن کہتا ہے حتی یاتی اللہ بعمری، ایک نئی قوم کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جو اس کے دین کے غلبے کے لیے کام کرے گی، وہ قوم کام کرے گی۔ اور قرآن نے دوسری، غالباً ہم نے سورہ آل عمران میں اس پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو عزیز رکھے گا اور اسے سربلندی عطا کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ بات صحیح نظر آتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ بات کہ اگر مسلمان جو مورثی مسلمان ہیں، جو نسلاً مسلمان ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر دین اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے کی اب وہ تڑپ نہیں، وہ جوش نہیں، وہ جذبہ نہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر سے ایک نئی قوم پیدا ہو رہی ہے، امریکہ سے کئی لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، جرمنی سے کئی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دین کی بڑی بڑی خدمت انجام دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب جو میرے پاس ہے سامنے، مراد ہافمین کی کتاب اسلام 2000۔ مراد ہافمین ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، لا میں پی ایچ ڈی کیا انہوں نے، جرمن نسل کے آدمی ہیں، جرمن میں پیدا ہوئے، جرمن میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ جرمن نیوکلیئر پروگرام کے ذمہ دار بھی رہے، پھر اس کے بعد نیٹو کے انفارمیشن بیورو کے ڈائریکٹر بھی رہے، مراد ہافمین نیٹو کے انفارمیشن بیورو کے ڈائریکٹر رہے اور بڑے بڑے عہدوں پر رہے، پھر اس کے بعد یہ فورین ڈپلومیٹ تھے موراکو کے اندر، الجیریا کے اندر، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام پر ان کی بڑی پیاری کتابیں، دو کتابیں، اسلام دا الٹرنیٹو، اسلام 2000۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک کتاب آئی ہے اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر، جفری لانگ کی کتاب، بہت پیاری کتاب، میں نے اس کا تذکرہ ایک مرتبہ جمعے کے خود میں بھی کیا۔ میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس میں بہت اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جفری لانگ کی، یہ کتاب کہ اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر۔ پھر ان کی ایک اور کتاب آئی ہے ایون اینجلز آسک، یہ جو ڈاکٹر جفری لانگ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور اسٹیٹسٹکس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن لنکس، جو غالباً رونالڈ ریگن کے لیگل ایڈوائزر تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیوپولڈ جو اسد کے نام سے محمد اسد کے نام سے بعد میں مشہور ہوئے، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی. گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر سے، جرمنی کے اندر سے، مختلف مغربی ممالک کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مدبرین پیدا ہو رہے ہیں اور اسلام کی زبردست خدمت انجام دے رہے ہیں. اور میں اس کتاب سے آپ کو ایک لاسٹ جو انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے آخر میں، کہ اسلام کو اگر 21ویں صدی میں لے جانا ہو تو مسلمانوں کے سامنے کچھ چیلنجز ہیں، کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، ان علمی چیلنجز کو ٹیکل کرنا چاہیے اور ان پرابلمز کو سلوشن پیش کرنا چاہیے. لیکن مسلم دنیا کا جو حال ہے، چونکہ یہ ڈپلومیٹ رہے ہیں، موراکو میں تھے، الجیریا میں تھے اور مسلم ممالک کا انہوں نے گھوم پھر کر دورہ کیا، ان سب کی حالت دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ دین کی خدمت کے لیے 21ویں صدی میں جس صلاحیت کے لوگوں کی درکار ہے ویسے صلاحیت کے لوگ آج مسلم دنیا کے اندر مفقود ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ لاس انجلس میں، یوروپ میں، امریکہ میں، فلاں اور فلاں جگہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور 21ویں صدی میں اسلام کی خدمت اگر ہوگی تو ان ممالک سے ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ بٹ گیون دا سچویشن جسٹ مینشنڈ، یعنی ابھی جو حالات میں نے انہوں نے اپنی کتاب میں جو بیان کیا ہے مسلم ممالک کے حالات، given the situation just mentioned, the liveliness of intellectual life necessary for Islamic regeneration will probably be found rather in places like Los Angeles, Washington, Leicester, Oxford and Paris than in traditional centers of Muslim learning. وہ کہتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کا جو حال میں نے دیکھا ہے پوری مسلم عرب دنیا کے اندر، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نئی صدی کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے جو فکر کی تر و تازگی چاہیے، جو ذہن کے اندر جو قوت چاہیے اور جو علمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بلندی چاہیے، سطح، علمی سطح جو چاہیے، وہ علمی سطح، وہ بلندی آج میں دیکھتا ہوں. اور اسلامی احیاء کے لیے، اسلام کو اثر و دنیا میں زندہ اور تازہ کرنے کے لیے آج میں دیکھتا ہوں کہ لاس انجلس سے، واشنگٹن سے، لیسٹر سے، آکسفورڈ سے اور پیرس سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ یہ بات بعید از ممکن، یعنی یہ بات ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ انہی ممالک سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دین کے خادم پیدا کرے گا اور بڑے بڑے خدام پیدا ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے سامنے، اسلام کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، اسلام ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، کوئی واضح کتاب ہمارے سامنے نہیں آ پاتی. اسلام اور ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے، دنیا میں جو سیاسی نظام پایا جاتا ہے اس سیاسی نظام کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ ڈیموکریسی ابھی الٹیمیٹ چیز ہے. فوکویاما نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، اس کی ایک کتاب، مشہور کتاب، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ دنیا نے سیاسی نظام کے لیے بڑی محنت کی، آخر میں اس نے ڈیموکریسی کو ایجاد کیا، اب دنیا میں کوئی اور سیاسی نظام نہیں آ سکتا. اور جو انسان ڈیموکریٹک جمہوری نظام کے اندر سانس لے لیا وہ دنیا کا آخری انسان ہوگا. اسلام کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اسلام کا بھی کوئی سیاسی نظام ہے کہ نہیں ہے، اسلام کے اندر انسانی حقوق ہے کہ نہیں ہے، انسان اسلام کے اندر عورتوں کے کیا حقوق متعین کی، یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں. اسلام جزیہ کے معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ بڑے بڑے سوالات آج ہمارے سامنے ہیں. لیکن ہماری ساری دلچسپیاں ان موضوعات سے نہیں. میں اگر آپ کو کہوں تو آپ ناراض بھی ہوں گے، لیکن آپ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو موضوعات دلچسپی کے موضوعات ہیں دین کے لیے، کتابیں ہیں میرے پاس، میں آپ کو دے سکتا ہوں. ہمارے پاس جو اہم ترین موضوعات ہیں ریسرچ کے، وہ موضوعات داڑھی کا وجوب، ایک کتاب ہے کہ داڑھی کے وجوب کے بارے میں ریسرچ کیا گیا. اس کے بعد ایک اور ہے ویلس کی حقیقت، یعنی یہ سحری کے وقت کا جو مسئلہ ہے، احناف اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف ہے، اور پھر احناف میں اور بریلوی حضرات کے درمیان زبردست اختلاف ہے. بنگلور میں اگر آپ لوگوں نے سحری کی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جامع مسجد کی اذان ہونے کے باوجود 15 منٹ کے بعد ادھر بریلوی مسجد کی اذان ہوتی ہے، اور جو لوگ بریلوی مکتبی فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک کہ جامع مسجد کی اقامت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں 15 منٹ بعد تک ہے. غلط. تو اب یہ بہت بڑا ریسرچ کا موضوع ان لوگوں کے پاس اسی پر فکر ہوتی ہے، کوئی وحید الدین خان صاحب کی فکر پر، فکر کی غلطی اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور اس پر ریسرچ کتاب، کوئی لکھتا ہے تفہیم القرآن کا پوسٹ مارٹم، صاحب تفہیم القرآن میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں. معلوم ہوا کہ صاحب 21ویں صدی میں جانے کے لیے یہی سب سے بڑے مسائل ہیں امت مسلمہ کے پاس. کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس جو ریسرچ کے موضوعات ہونی چاہیے، آج جو دین کی خدمت کے لیے جن جن موضوعات پہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، آج وہ موضوعات ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر ہیں بھی تو اس پر مطالعہ کرنے لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں دو ہی ایسی کتابیں آئیں جو دور جدید کے تقاضوں کو پورے کرنے والے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لیونگ ایز اے مسلم ان پلورل سوسائٹی، بڑی پیاری کتاب آئے، اور دوسرے کہ ہندوستان میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونی چاہیے. یہ ضرورت ہے کہ آئندہ صدی میں جانے کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کو چاہیے اور جس نقطۂ نظر سے کتابوں کو لکھنے کی ضرورت ہے، آج وہ خالی ہے۔ یہ ہندوستانی نہیں بلکہ سارے مسلم دنیا کے اندر اس طرح کے موضوعات پر دلچسپی لینے والے بہت کم ہو گئے، بہت مفقود ہے، اور ایسی کتابیں نہیں لکھی جاتی۔ آج جتنی کتابیں آتی ہیں یورپ سے آتی ہیں، اسلام 2000 میں نے نام لیا، اسلام دا الٹرنیٹو، وائسز آف ریسرجنٹ اسلام، اور اس کے بعد جو ہے اسلامک اسلام پر وائسز آف ریسرجنٹ اسلام ہے، اسلامک ریسرجنس ہے، اسلاموفوبیا ہے، اس طرح کی ساری کتابیں، اسلامک بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ ہے، یہ ساری کتابیں آج مغرب سے آتی ہیں۔ جن لوگوں کو مطالعہ کرنے کا ذوق ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ فتح ربسو حتیٰ یاتی اللہ بمری، اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم پیدا کرے گا اور وہ دین کے لیے تم سے زیادہ بہتر خدمت کرے گی اگر تم نے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، رشتے داروں کو، عزیزوں کو، بیویوں کو، اپنے گھر، اپنی تجارت اور ان سب چیزوں کو تم نے فوقیت دی اور اسے پریورٹی دی، اسے ٹاپ نمبر پر رکھا اور دین اور اس کی خدمت، اس کی راہ میں جد و جہد کو تم نے پسے پوچھ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ کا دین تم پر منحصر نہیں ہے، ہم پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے کچھ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بدعہد لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد قرآن مجید اپنے پرانے موضوع کی طرف آتا ہے، لوگوں کو ابھار رہا تھا کہ آگے بڑھو اور قتال کرو، لڑو، جنگ کرو، تو اب قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے پہلے کئی موقعوں پر مدد کر چکا ہے، ایک دو نہیں، کئی مرتبے پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حُنَيْن کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے۔ ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی ابھی تمہارے اندر ایک قسم کا ایک ڈاؤٹ پایا جاتا ہے، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، کہ اب جب کہا جا رہا ہے کہ قریش سے لڑو، اہل کتاب سے لڑو، تو تمہارے اندر جو ہے بہت قسم کے خدشات اور خطرے اور اندیشے پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، خدا تعالیٰ نے تمہاری مدد بہت سے موقع پہ کی ہے اور حنین کے موقع پہ بھی کی ہے۔ حنین کا جو واقعہ ہے ہمیں معلوم ہے کہ حنین ایک جگہ ہے جو 14 میل کے فاصلے پر ہے، طائف اور مکے کے درمیان ہے۔ یہ آخری جنگ تھی حنین کی جنگ جو بڑے پیمانے پہ لڑی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سنہ ہجری میں جب مکے کو فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد آپ کچھ دن وہاں قیام کیے تاکہ وہاں کنسالیڈیٹ کیا جائے اس نئی حکومت کو۔ آپ نے کچھ دن جب قیام کیا تو حنین کے اور طائف کے لوگوں نے محسوس کیا کہ مکے کے بعد اب ہماری باری ہے، بجائے اس کے کہ محمد اور ان کے صحابہ چڑھ آئیں، اس سے پہلے ہم کو تیاری کرنی چاہیے اور اسلام کا خاتمہ کر دینا چاہیے، اسلام پر ایک بارگی اور آخری حملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے کچھ لوگ جمع ہوئے اور حنین کے میدان میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، ایک بہت بڑا معرکہ ہوا۔ دو قبیلے تھے، قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف، یہ دو قبیلے اور اس کے آس پاس جتنے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان سب قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، اور ایک شخص تھا جس کا نام ملتا ہے کتابوں میں مالک بن عوف، اس نے جمع کیا اور سارے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب، کچھ 100 لوگ سے کم لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ٹکر لینے کی ہمت نہیں کرتے، ہم نے دیکھ لیا ہے 22 سال سے کہ ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی غیبی طاقت ہے، لہٰذا اب ہم منہ کی نہیں کھانا چاہتے۔ اس کے باوجود مالک بن عوف نے جمع کیا لوگوں کو، جمع کرنے کے بعد ایک لشکر تیار کیا اور اس نے کہا لوگوں کو کہ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو لے کر چلو، اپنے اموال کو لے کر چلو، اون، بکریاں، سونے، زیورات، ساری چیزیں لے کر لوگ چلے، اس لیے کہ لوگوں کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ ہمارا مال ہمارے پیچھے ہے اور ہم میدان جنگ میں آ گئے، یہ خدشہ نہ ہو۔ لہذا سارا ساز و سامان لے کر وہ میدان جنگ میں آئے۔ ادھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14,000 کا لشکر تیار کیا، اور اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا لشکر تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں۔ اسلام آنے کے بعد 22 سال میں جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں 14,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا، جس میں 12,000 انصار تھے اور 2,000 وہ جو نئے مسلمان ابھی مکے میں اسلام کے اندر آئے تھے، ان لوگوں پر مشتمل یہ 14,000 کا لشکر تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے، چلتے ہوئے آپ نے کہا کہ دیکھو کل ہم اس جگہ قیام کریں گے جہاں صلح حدیبیہ لکھی گئی تھی، بنی کنانہ کی جگہ پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے جو مصیبت کے ایام تھے، تنگی کے ایام تھے، اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ آدمی جب فراخ ہو جائے، آدمی کو کشادگی حاصل ہو جائے، فرحت حاصل ہو جائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے اچھا مقام عطا کر دے، تو پیچھے پلٹ کر دیکھنا چاہیے اور اپنے برے ایام کو بھی یاد کرنا چاہیے، تنگی کے ایام کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ہم اس جگہ کو کل اس جگہ جا کر پڑاؤ کرنے والے ہیں جہاں وہ سخت معاملہ آیا تھا صلح حدیبیہ کا، وہ سنگین معاملہ، وہ انشاءاللہ جب سورہ فتح پہ گفتگو کی تو ہم اس وقت بتائیں گے۔ تو وہاں آپ نے قیام کیا اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو بھیجتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وائز تھے, ایک بہت ناصح تھے, ایک نبی تھے, اسی انداز سے سمجھتے ہیں. ایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے, ایک بہت بڑے قائد بھی تھے, ایک بہت بڑے جرنیل بھی تھے. آپ نے جاسوسوں کو بھیجا اور پوچھا کہ دیکھو جا کر دیکھ کر آؤ کہ ان لوگوں نے کیا کیا تیاری کی ہے. وہاں جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مالک بن عوف لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے رات میں, زوردار تقریر کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ دیکھو محمد نے اب تک قریش کو تو ٹھگ لیا اور انہیں ستا لیا اور ان پر وہ غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن انہیں معلوم ہو جائے گا محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو بنی ثقیف کون ہوتے ہیں, بنی حوازن کون ہوتے ہیں, کل معلوم ہو جائے گا میدان میں تم کو ایسا لڑنا چاہیے ایسا لڑنا چاہیے. وہ اکسا رہا تھا. پھر اللہ کے رسول نے معلوم کیا کتنے لوگ ہیں, معلوم ہے کہ 4,500 لوگ. یہ پہلی مرتبہ ہے جبکہ مسلمانوں کا لشکر 14,000, کفار کا لشکر 4,000, بہت کم تعداد. لیکن اس مرتبہ ایک غلطی یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے اندر یہ مزاج پیدا ہوا کہ آج ہم بڑی تعداد میں ہیں, آج ہم سے کس کے اندر اتنا بلب ہوتا ہے کہ ہم سے ٹکر لے سکے, آج ہم سے کوئی بازی جیت نہیں سکتا, آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ تصور, یہ زعم ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سبق سکھایا. جیسے میدان جنگ میں اترے, ماریکا برپا ہوا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ 14,000 کا لشکر 4,000 فوجیوں کے سامنے فراٹے بھرتا ہوا بھاگنے لگا, اور بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگوں نے ایسی زبردست تیر اندازی کی کہ بڑے بڑے لوگ وہاں سے اکھڑ گئے اور لوگ سر پر پیر رکھ کر بھاگنے لگے اور بھگدڑ مچ گئی. میدان کے اندر لوگ بھاگنے لگے, مسلمانوں کی فوج کے اندر ابتری پیدا ہو گئی, مسلمانوں کی فوج کے اندر جو ہے تتر بتر لوگ تتر بتر ہونے لگے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ تھے تو اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے لوگوں کو, صحابہ کو پکارتے تھے, ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارتے تھے. کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے اور پھر پلٹ کر جب حملہ کیا تو بنی حوازن اور بنی ثقیف کے لوگوں کو شکست نصیب ہوئی اور وہاں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور بڑی تعداد میں گویا کہ پیچھے مال چھوڑ گئے. 6,000 لوگ قیدی ہو گئے, 24,000 اونٹ چھوڑ کر بھاگے, 40,000 بکریاں چھوڑ کر بھاگے اور 12 کلو سونا چھوڑ کر بھاگے. یہ بنو ثقیف اور بنو حوازن. پہلے مرحلے میں تو مسلمانوں کو شکست ہوئی, مسلمان کے اندر حزیمت اٹھانی پڑی اور ان کی فوج کے اندر بھگدڑ مچی. لیکن بعد میں جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو کنسالیڈیٹ کیا, جمع کیا, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کا کایا پلٹا اور پھر یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کر ایک قلعے کے اندر انہوں نے پناہ لے لی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا, اس کا محاصرہ کیا اور اپنی فوج کو وہاں جمع کر دیا. تقریباً 40 دن تک غالباً جمع کیے رکھا اور وہ لوگ قلعہ کھول کر باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز دیکھیے, 2-3 اسٹریٹجی آپ نے اپنائی. ایک تو ان سے کہا کہ دیکھو باہر نکلو اور سرنڈر ہو جاؤ, تم نے جنگ کی شروعات کی, اب یہ موقع ہے کہ تم باہر نکلو اور سرنڈر ہو جاؤ. وہ لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے, اندر ہی سے تیر برسا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے 3 اسٹریٹجیز اپنائے. حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب دا بیٹل فیلڈ آف پروفیٹ محمد میں تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے. پہلی اسٹریٹجی یہ تھی اکنامک پریشر بلٹ اپ کیا جائے, کہا جائے کہ اب باہر سے کوئی سودا صرف اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی قلعے کے اندر, اور قلعے سے باہر انگور کے جو باغات وسیع کھیتیوں میں پھیلے ہوئے تھے, انگور کے باغات, اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ باہر نکلو ورنہ ہم پورے اس انگور کے باغات کو تہس نہس کر دیں گے. گویا کہ دھمکایا آپ نے. وہاں سے میسج ملا کہ آپ اسے تہس نہس نہ کیجئے بلکہ انگوروں کو کاٹ کر لے جائیے اور یہ ہماری طرف سے گویا کہ تحفہ ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں, ہم اسے تباہ کریں گے. دھمکایا آپ نے, کاٹا نہیں. پھر اس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اسٹریٹجی اپنائی. وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ کانٹوں کے درخت کو کاٹ کر اس قلعے کے اطراف سے محاصرہ کیا اور بچھا دیا تاکہ لوگ اسے کود کر بھاگ نہ سکیں. یہ ایک دوسری اسٹریٹجی آپ نے اپنائی. اور تیسری اسٹریٹجی وہ تھی کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا اس قلعے کے اندر کہ جو لوگ غلام ہیں ان غلاموں کو آزادی ملے گی, اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو مسلمانوں میں ایکول سٹیٹس, برابر برابر کا درجہ ملے گا. گویا کہ اندر سے ریولٹ پیدا کیا جائے. جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے انڈر میں جو غلام تھے, جو بہت دنوں سے دبے کچلے تھے اور وہ پریشان ہو چکے تھے غلامی کرتے کرتے, ان غلاموں کے اندر سے ریولٹ پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ اسلام قبول کریں گے قلعے کے اندر سے اور جو غلام ہوں گے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد آزاد ہو جائیں گے اور وہ ہمارے برابر برابر کے بھائی ہوں گے. ایک بڑا دلچسپ نقطہ یہ بتاتے میں آگے بڑھوں کہ سوڈان کے ساؤتھ میں, جنوب میں جو جنگ جاری تھی, ابھی بھی جنگ ہے وہ, لیکن بہت کم ہو گئی, مطلب اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ جنگ ہے. جب 1990s میں 91-92 وغیرہ میں بڑی تیزی کے ساتھ جنگ جاری تھی, اس وقت حسن ترابی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا. بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے جیلوں میں بند تھے, اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو قیدی جیل کے اندر قرآن مجید کا مکمل مطالعہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو پھر ہم اسے جو ہے ایکول سٹیٹس دیں گے اور نارتھ پارٹ آف دا سوڈان ملا کر اسے ہم بسائیں گے اور پھر وہ مزید جیسے کہ شیڈیول ٹرائب قسم کے لوگ ہیں وہ تو اب وہ شیڈیول ٹرائب نہیں رہیں گے بلکہ ان کو جو ہے نارتھ آف سوڈان میں بسایا جائے گا اور ان کو ایکول درجہ دیا جائے گا. گویا کہ یہیں سے انہوں نے نکالا اس نقطے کو کہ لوگوں کو یہاں پر دیا جائے کہ تم اسلام قبول کر لو تو تمہاری پستی جو ہے وہ بلندی میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہ جنگ حنین کا معرکہ تھا. اس معرکے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو واپس آ گئے. 40 دن تک آپ نے محاصرہ کیا, لوگ باہر نہیں نکلے تو آپ آ گئے مکے میں قیام کیا. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں کے سردار واپس آئے, 14 بڑے بڑے سردار آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ بہت رحیم ہیں, شفیق ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ کے ایک رضائی چچا تھے, انہیں آپ نے بھی ایک اور صاحب نے بھی وہاں سے دودھ پیا تھا دائی حلیمہ وغیرہ کے پاس. تو جو رضائی چچا تھے ان کو لا کر پیش کیا اور ان کے وساطت سے ان کے حوالے سے آپ سے یہ کہا, درخواست کی کہ ہمارے غلام مطلب ہمارے قیدی واپس کر دیے جائیں, ہمارے مال ہماری جائیدادیں واپس کر دی جائیں. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو جنگ ہونے کے بعد قرآن اور اسلام کے قانون کے مطابق یہ سارا جو مال غنیمت جمع ہوا ہے یہ فوجیوں کا ہے, لیکن میں فی الفور کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا. پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد آپ نے تقریر کی, دونوں پہلوؤں کو رکھا. ایک تو یہ تمہارا حق ہے کہ تم نے ان سارے اموال کو جمع کیا ہے, دوسری طرف یہ بھائی ہیں جو اب مسلمان ہو رہے ہیں, بنو ثقیف اور بنو حوازن کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, تو لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ دو میں سے ایک کام کریں, یا تو آپ قیدی واپس کر دیں جو غلام بن کر لونڈی بن کر تمہارے پاس ہیں 6,000 کی تعداد میں, یا تو تم انہیں واپس کر دو یا پھر مال غنیمت کو واپس کر دو. تو اس کے بعد گفتگو اور مشورے کے بعد یہ بات طے پائی کہ 6,000 غلاموں کو جو لونڈی اور غلام بنا لیے گئے تھے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا, آزاد کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے طور سے آپ کے حصے میں جو مال آیا اسے آپ نے لوگوں کو دے دیا, کر دیا. اس کے بعد آپ کا دیکھا دیکھی بہت سے اور صحابہ نے بھی اپنے اپنے حصے سے سبکدوشی اختیار کی اور جن جن کا مال تھا انہیں واپس کر دیا. یہ گویا کہ بہت بڑا سبق تھا بنو ثقیف اور بنو حوازن کے لوگوں کو کہ باوجود شکست کھانے کے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا اعلیٰ کردار ان کے سامنے آیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حنین میں تمہاری مدد کر چکا, بدر میں تمہاری مدد کر چکا, احد میں تمہاری مدد کر چکا, اب تم ڈرتے ہو قریش سے ٹکر لیتے ہوئے, اب تم ڈرتے ہو اہل کتاب سے ٹکر لیتے ہوئے, چونکہ اہل کتاب کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو انہیں ابھارا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں لڑنا چاہیے اللہ کے راستے میں, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ تمہاری مدد کر چکا ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا, تمہیں اپنی کثرت کا غرہ تھا, اپنی تعداد پر ناز تھا, لیکن وہ تمہاری تعداد اور تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے اور پنہائیوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تم پریشان ہو گئے تھے. ثم ولیتم مدبرین, اور پیٹ پھیر کر تم بھاگ نکلے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے پھر رسول پر اور صحابہ اکرام پر سکینت نازل کی. اس کے بعد جو ہے لوگ جمع ہوئے. وانزل جنود لم ترہا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ایسی فوجوں سے غیبی امداد بھیجی جو تمہارے آنکھوں کو نظر نہیں آتی تھی وہ فوج, تو ایسے افواج سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. وزالی اور وعذب الذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, گویا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ جو بڑے بڑے سردار جس میں مارے گئے, ان کافروں کو ہم نے عذاب دلوایا تمہارے ہاتھوں سے. وذالک جزاء الکافرین, اور کافروں کے لیے یہی سزا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک, اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توبے کی بھی توفیق دی. وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے سردار بعد میں آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. فرمایا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اس کے بعد ایک ڈکلیریشن آتا ہے, بہت اہم ڈکلیریشن, وہ یہ کہ اے مسلمانوں مشرکین نجس ہیں, اور اس لیے آئندہ سے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے نہ پائیں. گویا کہ مسجد حرام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ صرف وہ مسجد حرام نہیں ہے بلکہ وہ سارا کیا کہتے ہیں کہ حرم کا جو علاقہ ہے جس کے باؤنڈریز 2-4 کلومیٹر پر مشتمل ہے, یہ سارا حرم کا علاقہ ایسا ہے کہ اب یہاں سے مشرکین کو خالی کر دینا چاہیے. گویا کہ اسلام کا کیپٹل بننے والا ہے, اسلام کا عین مرکز شہر بننے والا ہے, اور ایک مثالی اسٹیٹ اسلام قائم کر رہا ہے, اس میں اب کبھی بھی شرک نہیں ہوگا. شرک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو مشرکین ہی کو نکال دیا جائے اور کبھی بھی وہ مکے کی طرف پلٹ کر نہ آنے پائیں۔ علماء نے اس میں بہت گفتگو کی ہے۔ نجس سے مراد کیا ہے؟ مشرکین کیوں نجس ہیں؟ ایک تو ان کی جو ذاتی نجس ہے، ظاہری نجس، غسل نہیں کرنا، سور کھانا، شراب پینا، یہ جو ظاہری نجس ہے یہ بھی نجس ہے، لیکن عقیدہ جو ان کا شرک کا عقیدہ ہے یہ نجس ہے، یہ گندگی ہے، یہ پلیدی ہے، اس پلیدی کی وجہ سے انہیں مکے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ کفار و مشرکین اس زمانے میں جو حج کرتے تھے، آئندہ سے وہ صرف حج کے لیے نہ آئیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے۔ امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف حج کے لیے نہیں، بلکہ حرام کا مکے کے اندر ہی نہ آئیں، وہ صرف مکے کے اندر نہ آئیں، باقی کسی اور مسجد میں وہ جا سکتے ہیں۔ امام شافعی کا ہے۔ امام مالک کا یہ قول ہے کہ دنیا کی کسی مسجد کے اندر ان کو نہیں جانا چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ خیال ہے کہ مسجدوں سے نہیں روکا جانا چاہیے، کفار و مشرکین کو مسجدوں میں آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہمارے بزنس مین امریکہ وغیرہ جاتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی مسجدوں میں بالکنیز بنے ہوئے ہوتے ہیں، خاص کر جو صرف آبزرویشن کے لیے ہوتے ہیں، جہاں ایک طرف نماز ہوتی ہے اور دوسری طرف جو سیاح لوگ ہوتے ہیں اور کرسچنز اور جیوز اور بہت سے دیگر لوگ، انہیں صرف معائنہ کرنے کا، مشاہدہ کرنے کا اور آبزرو کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور مسجدوں کے اندر بالکنیز ہوتے ہیں، وہاں آ کر وہ بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر جو روحانیت ہے، جو سلیس ملتا ہے، جو پیس ہے، جو ہارمونی ہے خدا کے سامنے جھکنے کا، اور پھر امت مسلمہ کے درمیان جو اخوت ہے اور جو باہمی اجتماعیت کا جو منظر ہوتا ہے، اس منظر سے متاثر ہونے کے لیے ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے اور لوگوں کو مسجد کے اندر بلایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ سارے مواقع نہیں، بلکہ ان کو مسجد کے اندر ہی نہیں جمایا جاتا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی پیدا کر لیں۔ اسلام نے غیر مسلموں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا، صرف کعبۃ اللہ اور مسجد حرام میں آنے سے روکا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کا تو خیال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں بھی جانے کی اجازت ہے، مطلب مکے کے اندر جانے کی اجازت ہے، صرف ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور مسجد حرام کے اندر ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن نے یہ ڈکلیشن دیا اور اس کے بعد سے آج تک کوئی کافر اور کوئی مشرک اور کوئی نجس آدمی اس کعبے کے اندر اور اس پورے حرم کے اندر جو ہے داخل نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، اور آج کے بعد سے وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب یہ ڈکلریشن دیا گیا تو نئے مسلمانوں کو ایک خدشہ پیدا ہوا۔ مکے کی جو پوری اکانومی ہے وہ حج ہی کی وجہ پر مشتمل ہے، کہ حج کے زمانے میں عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے اور حج کے ساتھ ساتھ جو ہے بزنس بھی ہوتا تھا، اور اسی بزنس کی وجہ سے حج کے مہینوں کو بدلتے رہتے تھے۔ میں انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا۔ نسی ایک معاملہ ہے، نسی کا قاعدہ، ایک قاعدہ نکالا تھا جس میں مہینوں میں وہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ حج ہمیشہ معتدل موسم میں آئے، مناسب موسم میں آئے، تاکہ بزنس اچھا رہے۔ حج سے بزنس کے فوائد تھے اور قریش خوب پیسے کماتے تھے، اور مکے کے لوگوں کی معاش کا انحصار بھی حج کے زمانے میں تھا، جبکہ مال ساری دنیا سے اور سارے عرب سے کونے کونے سے، بلکہ ہندوستان سے بھی اس زمانے میں مال آتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے بھی، یمن سے بھی اور دور دور سے مال وہاں آتا تھا حج کے زمانے میں۔ اب نئے نئے جو مسلمان تھے ان کو یہ خدشہ ہوا کہ صاحب آئندہ سال سے اور مشرکین کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ کعبۃ اللہ کے قریب نہ آئے اور حج کے لیے نہ آئے، تو پھر ہماری معاش کا کیا ہوگا، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ڈرنے لگے۔ تو قرآن نے کہا فَإِن قِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیری کا، مفلسی کا، تنگی کا، بزنس ریسیشن کا، بزنس ڈاؤن فال کا تمہیں اگر خدشہ ہے، تم ڈرتے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں غنی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خزانے، اس کی خزانے کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو تمہیں غنی کر سکتا ہے اور اپنے فضل سے تمہیں نواز دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون، پہلے تو کہا گیا مشرکین سے قتال کرو، لڑو، جنگ کرو، اب کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے لڑو۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ فرمایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حرام نہیں کرتے، شراب پیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ساری گندگیاں کرتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا انہوں نے حرام نہیں ٹھہرایا اس کو، اور پھر اللہ نے جو دین آخر دین نازل کیا اس دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا باوجود سمجھانے کے، ان کے ساتھ قتال کرو۔ ترتیب وار، پہلے قریش سے قتال، اس کے بعد اہل کتاب سے قتال، لڑائی، جنگ، اس کے بعد منافقین سے جنگ کی بات آئے گی آگے، پھر اس کے بعد عام مشرکین سے جنگ کی بات آ رہی ہے۔ چار اسٹیجز میں قرآن نے جنگ کا حکم دیا، کہا کہ اہل کتاب سے جنگ لڑو، کرو، ان سے جنگ کرو، اور اس حد تک ان کے ساتھ لڑنا چاہیے کہ یہ مجبور ہو کر، پست ہو کر، چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کے قابل بنے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے، یہ ٹیکس یہ ہے کہ صاحب اب تک یہود اور نصارہ کی چودراہٹ قائم تھی مدینے کے اندر، یہ بڑے بنے ہوئے تھے، اب یہ کہا گیا کہ اسلام آنے کے بعد یہ نہیں بڑے ہوں گے، ان کی سیاست نہیں چلے گی، ان کی معاش نہیں چلے گی، ان کا قانون نہیں چلے گا، بلکہ یہ چھوٹے بن کر رہیں اور اسلامی قیادت، اسلامی سیاست جب قائم ہو جائے گی تو اسلام کے قوانین کے مطابق اس کی دی ہوئی گنجائشوں کے اندر یہ زندگی بسر کریں. اب جزیہ کیا ہے؟ جزیہ یہ ہے کہ ٹیکس. مشرکین کے ساتھ جزیہ نہیں لیا گیا، ان سے کہا گیا کہ گردن مارو ان کی، لیکن ان کے بارے میں کہا گیا گردن نہیں مارو، قتل کرو، جنگ ہو، لیکن جنگ کے بعد بھی جو لوگ باقی رہیں اور اسلامک اسٹیٹ کے اندر مائنارٹی کے حیثیت سے رہنا پسند کر لیں ان سے تم ٹیکس لیا کرو، جزیہ لو، اور یہ اپنے ہاتھ سے دے کر اس بات کا اظہار کریں کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم ذلیل نہیں، ہم پست ہیں. تو یہ جزیہ کا جو معاملہ ہے یہ بھی جدید زمانے میں اس کو نئے طور سے انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر علماء گفتگو کر رہے ہیں کہ صاحب جزیہ کیا ہے، اب اگر اسلامی حکومت قائم ہو یوروپ کے اندر، امریکہ کے اندر اگر اسلامی نظام آ جائے تو وہاں کیسے جزیہ کا سسٹم ہوگا، وہاں کیا ان کو ایکول رائٹس نہیں ملیں گے، پارلیمنٹ میں کیا وہ انہیں تناسب کے ساتھ انہیں وہاں ریپرزینٹیشن کیا نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے علمی مباحث ہیں اور ایسے مباحث کو بڑھانا چاہیے، گفتگو کرنا چاہیے. جزیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بہت مختصر تھا، ایک درہم، ایک درہم کا مطلب آج کے زمانے میں 12 روپے، سالانہ 12 روپے دینا، یعنی اس سے اسلامی بیت المال کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہونے والا تھا، سمبولیکلی اپنی پستی کا اور اسلامک حکومت کے اندر وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کر رہنے کا ایک اظہار ہے، سمبولیکلی وہ ایک درہم گویا کہ 12 روپے آج کے زمانے میں اسلامی حکومت کو سالانہ ٹیکس ادا کریں گے، یہ گویا کہ اس سے اسلامی بیت المال کا پیٹ نہیں بھرنے والا ہے. اب یہ جزیہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقتیں ہیں، اس پر ابھی مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اس پر بہت زیادہ مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا. وہم ساغرون، اور یہ چھوٹے بن کر رہیں. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ یہود اور نصارہ اللہ پر اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پر ایمان لانا ہو تو خدا واحد ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اور پھر انہوں نے کافر قوموں کا دیکھا دیکھی، ان کے رنگ میں رنگ کر گویا کہ روم اور فارس کے لوگوں کا دیکھا دیکھی انہوں نے شرک کیا، اور شرک کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ اور اصطلاحوں میں خدا کا بیٹا بنا دیا عزیر کو، اور پھر جو ہے مسیح علیہ السلام کو. یزاحیون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، اللہ تعالیٰ کی مار ان پر پڑی اور یہ کہاں گمراہ ہو کر چلے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاں فلاں جرم کیا، کچھ باتیں آگے آ رہی ہیں وہ کل میں عرض کروں گا. اس کے ساتھ کل ایک بہت دلچسپ آیت بھی آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ میں اس وقت بہت تفصیلی واقعات بھی سناؤں گا. لوگوں کو کبھی کبھی یہ اعتراض بھی ہے کہ امین صاحب جو ہے وہ واقعات نہیں سناتے، تو کل میں انشاءاللہ 10-12 واقعات کی روشنی میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام آیا دنیا میں وہ یونیورسل ڈومیننس کے لیے، عالمی طور پر غلبے کے لیے دنیا میں آیا، دنیا میں باطل حکومتوں کی دی ہوئی گنجائشوں اور رعایتوں کے اندر